सब्सक्राइब करें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحديث الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم پچھلے دو تین ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت کو غربت سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور غنا کا قبل فقر، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس پر بیان چل رہا تھا کہ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ اس پر پھر میں نے کچھ مثالیں دی تھیں کہ وقت کو ضائع کرنا کہتے کس کو ہیں۔ اگر آپ کا ہدف الگ ہے، دوسرے آدمی کا ہدف الگ ہے، دو آدمیوں کی منزل الگ الگ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ جس کام میں مشغول ہوں دوسرا اس مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھے، اور وہ جس کام میں مشغول ہے آپ اس کی مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھیں۔ مختصر مثال دے کے آگے چلتا ہوں تاکہ وہ ربط ہو جائے نا اس سے۔ ایک آدمی کی منزل ہے کوئٹہ، ایک آدمی کی منزل ہے پشاور یا لاہور، دونوں چل رہے ہیں، تو چلنا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا، چل رہے ہیں، چلنے کا عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک کے چلنے کا عمل، جس نے کوئٹہ جانا ہے، رخ اس کا پشاور کی طرف ہے اور سپیڈ بہت تیز ہے، تو آپ بتاؤ، محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے، لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے، جا کدھر کو رائے؟ پشاور۔ اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، لیکن چل پشاور ہی کی طرف رائے۔ دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے، لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ، کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سلولی سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف، محنت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو، چائے پینے کے لیے پانچ منٹ کافی تھے، رکنے کے لیے پندرہ منٹ بیٹھ جاتا ہو، لیکن منزل اس کی صحیح ہے، تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی غنیمت، وقت کو غنیمت جانو، اس کا مطلب زیادہ محنت کرو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ آج ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں محنتی، کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دیے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اپنے ٹائم کو بچانے والا، اور جو ریڑی لگا رہا ہے، آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے، ان کو تانے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس، جو ہدایت کے لیے، جو زمینی ہدایت ہے، وہ ٹوٹلی گمراہی ہے۔ تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا۔ یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ قل ان الہدى ہدى اللہ، کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے، گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا اللہ نے کہ جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی، کتنا ہی ذہین آدمی، یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر، کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر، اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے، لفاظی ہے۔ اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے، اچھی بہت لگتی ہے، باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں، کیوں؟ اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت، حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے۔ لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا، بار بار یہ بات میں کہتا ہوں، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں نے دیکھا نہیں ملتا، سستا تھا۔ جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے، اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں، زیادہ مہنگا۔ کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے، جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ ارے بھائی، یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے، اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے۔ مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی۔ ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں، اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے یہ شاپر میں ڈال کے یوں یوں گھما گھما کے دے رہا ہے، دیسی سٹائل ہے، لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر۔ کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ پی کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں، ہدایت، گائیڈنس، آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے، یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے۔ بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے، وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا، نہیں کر رہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت۔ تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, یہ تو آپ میں عیب ہے, آپ دماغ نہیں استعمال کرتے, محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے تانے ملتے تھے, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں, طائف میں بھی مکہ میں بھی, دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, ان دونوں میں سے کسی پہ, دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, مکہ اور طائف, بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا, اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا, قرآن نے جواب میں یہ کہا, اہم یقسمون رحمت ربک, کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے, تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے, جو کم درجے کی نعمت ہے, اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں, مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی, بڑی زبردست آیت ہے, نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے, نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت پیسہ, اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا, تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل, تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا, پیسے کا پوچھ لیتا, ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے ادھر ذرا توجہ زیادہ کر, فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں ادھر توجہ ذرا کم کر, یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے, وہ برا ہے اس کو کم دے, وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے, وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ میں؟ یہ تو بالکل ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے, ہر محلے میں, جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو, دولت کو, پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے, تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض, اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ تم میں سے بعض بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں, سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو, اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے, کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے آپ, نہیں رہتے اس میں, باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے, جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا, اس کی اپنی کمپنی ہوگی, لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے, کرنا تو چاہیے, کوشش کریں, جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا, لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا, بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے, زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا, پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب, جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے, میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں، کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں، جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں، تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں، اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ دو بچے ہی اچھے کی وجہ سے، ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے. وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے. میں سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کے وزیر اعظم نے، کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے، اب جوان مارکیٹ سے کیا ہے، تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا، جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے، فیملی پلاننگ والوں نے کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے، کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو، تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ پاگل ہو گئے ہیں یار، بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے، گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے، وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر، وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا، ایک کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے، میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا، تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے، دیوالی ہونے والے، کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں، کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے، اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں، مہنگائی، ابے بس اب گئے. 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر 96 میں ہوگا، تھوڑا ڈیلے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا، بس اب تو مہنگائی، چینی کے ریٹ دیکھو، وہ ریٹ دیکھ کے ہم روتے ہیں یار، کتنے زبردست ریٹ تھے یار، اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی 10 کلو کی، 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے، یعنی 1 کلو 10 روپے، اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. ہم نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا، جو یہ تب پراٹھے چل رہے ہیں لوگوں کے، ہوٹلوں میں جا کے دیکھو ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں، اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے، ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا، یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے، پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں، لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا، تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی عوام کو کہتے ہیں ایک نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے، ان کی حکومت ایک نمبر ہے اور ہماری عوام ایک نمبر ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ عوام ہماری اچھی ہے، حکومتیں ان کی اچھی ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں، دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے، ایسا بہترین علاج ملے گا فری پھوکٹ کا، بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں، بہترین علاج ہوگا آپ کا آغا خان کے طرز کا. خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ، پھر بھی ایک ہسپتال بنائیں، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا، آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا، یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں، اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا، مہنگائی میں کہاں سے آ گئے. پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یس کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، پیسہ کمانے کی کوشش کرو، اللہ کا واسطہ، نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، سارے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی، جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے، ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر، بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے دولت مند روڈ. اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی، کہ محنت انسان کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سس رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے، منزل دولت کو بنا لیا آپ نے، تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی کام ناکام، پہنچ گئے تو بھی ناکام، کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھنے گی آپ سے، مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا، جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا، کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، تھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا، میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں. تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ، جیسے سہانجنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا، بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار، میرے دماغ کو سہانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو پانچ چیزیں ہیں، یہ ادھر کدھر سے آیا میں؟ یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا، یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ، یہ آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں بیسیوں چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں، ان کو چھننی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا، تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی، دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا تو پیچھے آؤ، دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی سٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے اور کوئی بیماری حملہ کرے گی، اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں ڈیلی، روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو ابھی جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے، تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں. 40 والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے ایک پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے، پیسہ آگے جب گھر بنے گا، آپ 50-60 سال، آپ رہ کتنے گئے؟ 50-60 سال کے ہو گئے آپ، اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی، 1/3 میں اپنا گھر، اپنی دیواریں، اپنی اینٹیں کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر اپنا گھر، یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے، تو وہ صاحب میرے جاننے والے، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے، تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو، فضول باتیں کرتا ہے، ابے اس کو. مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہو کہ یہ میرا جاننے والا ہو، پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے. تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ تبھی، ماشاء اللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، سامنے تو یہی چلے گا نا. تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل، کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے. جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھیں حج پہ، تو میرا بھی سفر تھا، ہمارے ساتھ تھیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہیں. تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہیں یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں. جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں، تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو کے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے؟ زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ ہے، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے، اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو، آرڈر دے کے خراب کرواؤ، کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ، پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی یہ شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں. اس کی پرانی گرل فرینڈس اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے، ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ پکڑا جائے گا، پھر وہ جو بدگمانی ہے، پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دیں کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم، یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو، اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی. ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اسے کماتا کہاں ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، ابھی اسے بیکار بچکانا باتیں. آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی، اللہ پہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، مالدار کوئی عالم ہے لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس، बहुत क्या हैंड टू माउथ चल रहे हैं। तो अभी उनका बेटा 17 साल का है तो मुझे कहने लगे यार मैं इसके रिश्ता देखा, इसकी शादी करा रहा हूं। तो मैंने वही बात उनसे की जो आमतौर पर लोग करते हैं सिर्फ देखने के लिए, इनका कॉन्सेप्ट किया। मैंने कहा भाई अभी तो कुछ कमा नहीं रहा, मैट्रिक किया इसने, आप पहले अपना अपने घर वालों का आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और बेगम भी दो हैं, दो बेगमों की जिम्मेदारी है, हैंड टू माउथ चल रहे हो, अब इसकी भी करा दोगे। तो कहने लगे यार ये असल में अभी बाजोड़ के पठान है वो, तो पठान लोगों में फिर भी थोड़ा सा ना अभी फैमिली सिस्टम थोड़ा मजबूत है। मैंने नाम उनका इसलिए लिया कि किसी को गैरत आए ना, पठानों को तो आए ना कम से कम गैरत, जो शहरों में आके खराब हो रहे हैं वो भी यही शहरों से यही चीजें सीख रहे हैं अभी। एक्चुअली इतने एक्चुअली ये टोपी ड्रामे हैं, उन्होंने भी एजुकेशन, और भाई तुम्हारा खानदानी निजाम जो अल्लाह ने दिया हुआ है ना, दादा बाप मां बहन इनकी मोहब्बतें इज्जतें ये सब तेल हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगा ये, एक्चुअली करके सब बेड़ा गर्क हो गया है। और बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है, सिर्फ पठान की बात नहीं है, बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है। वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह मां बाप अपने खर्चे पे अपने बेटों की शादियां कर देते हैं। ये तो शहर में आके खराब होते हैं, असल की कौम की बात नहीं, असल है शहरी और देहाती जिंदगी। और ये जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो बाजोड़ के हैं, रहते कराची में ही हैं। रहते कहां हैं? माहौल कराची का ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी खराब नहीं हुए, अगली नस्ल खराब होगी इनकी, अल्लाह बचाए। तो अब्बा ने मुझे, उनके अब्बा ने कहा मैं इसके लिए कोई रिश्ता देख रहा हूं, एक जगह देख लिया, अच्छा खानदान मिल गया है। तो मैंने कहा अभी तो कमाता नहीं है। उन्होंने कहा यार अभी मैट्रिक के बाद ये जाएगा कॉलेज में, तो वहां खराब होने का खतरा है, को एजुकेशन है, खराब होने का खतरा है, तो मैं नहीं चाहता मेरा बेटा खराब हो, मैं शादी करा रहा हूं। तो मैंने कहा आप तो हैंड टू माउथ चल रहे हो, आपके दोस्त कह रहे हैं यार जहां इतने लोग खा रहे हैं एक बहू और खा लेगी, आई बात सामने, बहू क्या करेगी, दो रोटी पक जाएगी। अच्छा कह रहे हैं यार चल ही रहे हैं ना, तो चल लेंगे और क्या है इसमें। तो मैंने बड़ी शाबाश दी। यहां लिबरल लोग कहते हैं कि सिर्फ दो रोटी का खर्चा नहीं होता, इन मौलवियों के यहां तो रोटी है, बाकी तो बाकी भी एक्चुअली वो ऐसे दबाव आदमी कांपने लगता है, भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है। सिर्फ दो रोटी थोड़ी होती है, ऐसे बनाएंगे तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह ने ऐसा अपनी जात पे एतमाद से महरूम किया है ना कि उसका हम मुशाहिदा करके और इबरत हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा नहीं बनाया। ये कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं, इनके तो बच्चे 35-35, 40-40 साल के, देखो बकरा दो दांत का हो जाता है उसकी शादी होती है, और ये 32-32 दांत के हो जाते हैं, अक्ल दाड़े निकल आती है, वो गिरना शुरू कर देती है, फिर भी इनके खर्चे पूरे नहीं होते। तो ये जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूं खुद भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अब्बा गरीब थे, 8 बच्चे, पढ़ भी लिए और इतनी जबरदस्त एजुकेशन है माशाल्लाह, इंग्लिश फरफर बोलते हैं, बैंकिंग में महारत है, आलिम भी है, दीन दुनिया दोनों, अभी PhD कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी हो रही है, दो घर वाले भी पल रहे हैं, बच्चों भी जैसे जैसे बाले हो रहे हैं उनकी भी शादियां होती जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। और जब बैठा है ना कैलकुलेटर लेके कि पहले मेरी इतनी तो फिर इतनी तो फिर इतनी, तो भाई तेरे बुढ़ापे में बच्चा पैदा होगा, तू पालेगा किस वक्त उसको, बच्चा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। देखो एक मिसाल देता हूं, आपकी बकरी बच्चा दे, किसी चरवाहे की बकरी, वो टेंशन में आता है या खुश होता है? उसको तो टेंशन में आना चाहिए था, यार पहले मेरा घास का खर्चा इतना था, अब वो खर्चा बढ़ गया है। तो भाई जब बढ़ तो गया है, लेकिन ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा होके बिकेगा, काट के भी खा सकते हो ना। तो याद रखो इंसान का बच्चा कटता नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ी आपकी आपकी औलाद है। और उनके यहां बेटियों के मसाइल भी नहीं है। अब देखो 17 साल के जिस लौंडे की ये शादी कर रहे हैं, वो बयान सुनेगा ना तो उसको ज्यादा प्रोटोकॉल भी नहीं दे रहा चार बच्चे को, मैं वो कहेगा मैं बहुत अजीम इंसान हूं, मुफ्ती साहब मेरा बयान में तस्करा कर रहे हैं। वैसे तो अजीम इंसान होगा इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, वो 17 साल, वो भी अपने रिश्तेदारों में कजन है कोई जिससे वो रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो बच्ची भी जाहिर है कम उम्र है, उससे शादी होगी ना इसकी, وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. بچی بالغ ہوگی اس کی بھی ہو گئی, اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی, سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایز اکول ٹو ایم سی اسکوائر کا سنا ہے نا, یہی اکویشن بنتی ہے یہاں پہ. یہ جو ریلیکسیشن تھی از اکول ٹو ٹینشن. جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی. وہ بڑھے گی ان فیوچر, وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منع بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدیا قل ان الہدا ہدی اللہ. قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت, اب لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں. اب یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کے دو روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل ہیں, کیا ہیں؟ مت بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا کل, ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں دو ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں. ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے؟ ہو کچھ بھی نہیں رہا. خرچے اس کے کیا ہیں بولو؟ بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی؟ دو بچے, اس کی کیا ذمہ داری ہے یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں, زیادہ ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے. اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندان نظام دیکھو, غریب ہے, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا, اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہیں. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا وہی جو میں نے بیان نہیں سنا تھا, پاٹھا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں, برداشت ہی نہیں ہے. ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے, ڈپریشن میں جائیں گے. جو نیچر ہے نا, اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. بچے کو جو, بچے کی جو نیچر ہے نا, وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا. یہ نیچر ہے بچے کی, اسی میں خوش رہے گا. وہ ایسا پولا پولا پل رہا ہے نا, وہ ممی ڈیڈی, اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے. بچے کو محبت دو, عزت, عزت بڑوں کو دی جاتی ہے, چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے. اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے, بڑوں کو نہ عزت نہ محبت. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا, کہ بھائی تم کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے والے. ماموں ڈانٹے گا تو ماں, بھائی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو؟ اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے, تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے, تو فلانا بڑھتا ہے, اس کی کم بڑھ رہی ہے, آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے. بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے ریپلائی مت کرنے دو. بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑے ہیں, ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا پورا حق ہے, ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی. ہاں زیادہ بات ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو, بیٹا ایسا نہ ہو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو, بگڑ بھی جاتے ہیں, زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا. ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے, اور شکایت بھی بچی کی اما نے کی, بچی کے سامنے, کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں, مجھے سردی لگ رہی ہے. तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो बात करें आप टीचर से जाके, मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ। आई बात समझ में? मैंने वो मेरा इरादा हुआ, अलग से बात कर लूंगा मैं टीचर से कि अगर सर्दी ज्यादा हो रही है, हो सकता है और चार पांच बच्चों को भी सर्दी लग रही हो, अगर बार बार ये वाक्य हुआ, कभी कभार तो होता है, तो बात कर लेंगे। बच्ची के सामने नहीं, बच्ची को हमने यही बताया कि बेटा जब टीचर कोई बात कहते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है, शिकायती टट्टू बन के घर में शिकायतें बोलो नहीं लगा, बच्चे बिगड़ते हैं इन चीजों से। और बच्चे की शिकायत का कोई एतबार भी नहीं होता, वो बात दफा कोई और चीज होती है, निकाल किसी और तरह से रहा होता है। मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों पे जुल्म होने दें स्कूल में, बच्चों के सामने यही हो कि टीचर बड़ा है आप छोटे हो, टीचर जैसे कह रहा है आपको उसको फॉलो करना है। सर्दियां खत्म हो जाएंगी, मौसम अगर ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा बदतमीज बन गया ये सेटिंग आउट हो जाएगी, इसको कंट्रोल करना आपके लिए। और याद रखो जो आज टीचर से बदतमीजी कर रहा है वो अपनी अम्मा से भी बदतमीजी करेगा, वो अपने अब्बा से भी बदतमीजी करेगा। तमीज मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गई है, जो भी नई हमें जो जनरेशन नजर आ रही है ना, उसमें सबसे जो महंगी चीज है जो मार्केट में सबसे कम है वो क्या है? तमीज है। बच्चों को बाप के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के खिलाफ, शागिर्दों को टीचरों के खिलाफ, अवाम को रियासत के खिलाफ, ये भी एक है स्टेट के खिलाफ। ये मार्केट में जो जहन बन रहा है ना वो इस टाइप का बनता चला जा रहा है। तो खैर फिर हम अपने वाक्य की तरफ आते हैं। तो हम ये अर्ज कर रहे थे आपसे, जो हम बताना चाह रहे थे आपको, कि देखो हदफ सामने रखो, उसके बाद अपने टाइम को जाया मत करो। वो हदफ हमारा आखिरत है, हम पैदा हुए हैं खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये हमारे दिमाग में किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं कि हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये जिंदगी बहुत से भी ज्यादा थोड़ी है। आप अगर करोड़ों अरबों साल माजी को लेकर जाएं और आगे कब्रों में हमारा दौर, पता नहीं हजारों साल रहते हैं सैकड़ों साल रहते हैं, इसके बीच में जो ये 50-60-70 साल है मेरे भाई, इसकी 2% की औकात नहीं है। इसको क्यों इतना बाप बना लिया है, सक्सेस कामयाबी और एक्चुअली ये स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा। जहां मर्जी पहुंच जाए भाई, तू थोड़े दिनों में कहां आने वाला है? कब्र में आने वाला। थोड़े दिनों को पता भी नहीं है कब आएगा, क्यों वो इतना बाप बना लिया इसको? सेहत मुसल्लत होती है तो सेहत मुसल्लत हो जाती है, दौलत मुसल्लत होती है तो दौलत मुसल्लत हो जाती है, शोहरत और इज्जत की चाहत मुसल्लत होती है तो वो मुसल्लत हो जाती है, मशहूर होने का शौक, पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है मशहूर होने के लिए। ऐसे भी YouTube पे आपको लोग मिलेंगे, मशहूर होने का बहुत शौक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो जाए हम। अरे यार मशहूर होके क्या होगा, थोड़े दिन में मर जाओगे। जितना भी मशहूर हो ना, जनाजा पढ़ने के बाद 2-4 दिन याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अपने बाप को लोग याद नहीं रखते तो मशहूर आदमी को कहां से याद रखेंगे? इतने बड़े बड़े मशहूर लोग पैदा हुए और ऐसे ऐसे मशहूर लोग दुनिया में पैदा हुए हैं ना कि उनके पे लोगों ने जाने दिए। जब उनका किस्सा खत्म हुआ तो मार्केट से उनकी शोहरत भी खत्म। और मरने के बाद मशहूर होने का फायदा भी क्या है? मशहूर अगर आप दुनिया में हो गए तो आपको क्या फायदा उससे? फिरौन इतना मशहूर आदमी है ना, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, ये तीन कौमें तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बाकी हिंदू भी जानते हैं हमसे सुन के, सिख भी जानते हैं हमसे सुन के, मेरा ख्याल है दुनिया में 4-5 आदमियों के अलावा सब जानते हैं फिरौन को। तो क्या हुआ भाई? फिरौन कहता होगा यार मैं किसी झोंपड़े में रहता, किसी जगह में चौकीदारी करके जिंदगी गुजारता, खुदा की कसम ज्यादा अच्छा होता। फिरौन तो समझ रहा होगा स्ट्रगल और मेहनत करके मैं मिस्र का बादशाह बना और वह ये होता है। एक्चुअली इसको असल में स्ट्रगल की है, मेहनत की है, मेरी बचपन से मेरी मां का मेरे सर पे हाथ था और जहां भी मैं गया मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी हुई थी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक बीवी का हाथ होता है, तो 4 बीवियों का हाथ हो जाए तो सोचो कहां पहुंचेगा वो। तो तो स्ट्रगल होते होते मैं यहां तक पहुंचा। फिरौन से कोई जाके पूछे तो फिरौन कहेगा काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, बस एक मेरा गधा होता और कुछ ना होता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता, बस हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाती, मुझे दुनिया में कोई ना पहचानता। ये जो आज चित्रौल लग रहे हैं अन्नार ये रदूना अलैहा गुदुवा वाशिया, कुरान कहते हैं आग है जिसमें सुबह भी जलाया जा रहा है और शाम को भी। वयौम तक़ूमु साअ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी। अदखिलू आल फिरौन अशद्द अल अज़ाब, कहा जाएगा इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में फिरौन को दाखिल कर दो। वही तहाजू नफिनार, उस वक्त को याद करो जब ये आग में चीखेंगे चिल्लाएंगे। फयकूलु ज़ुआफा, फिरौन के जो मातहत दरबारी थे और जो उसकी रियाया थी, वो लोग कहेंगे रब्बना हा उलाई अवल्लूना, ए अल्लाह इन लीडरों की वजह से हम इस आग में जल रहे हैं, इस लीडर को हमने फॉलो किया था। फातिहिम अजाबन ज़िफ़म मिनन नार, ए अल्लाह इसको दुगना अजाब दे। قال لكل ضعف, अल्लाह कहेगा इसको भी तुम्हें भी पूरा पूरा अजाब मिलेगा, इसलिए कि इसकी दावत पर तुमने दिल से लब्बैक कहा है, मजबूर होके लब्बैक नहीं कहा तुमने। मजबूरी के हकाम तो ये है कि وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه, फिरौन ही के दरबार में एक शख्स मुसलमान हो गया था, मजबूर था, ईमान को छुपा लिया था उसने, उसको अल्लाह नहीं जहन्नम में डालेंगे। कोई गैर मुस्लिम कहता है मेरे माँ बाप काफिर हैं तो मैं मजबूरन काफिर हूं, मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, मुझे मार देंगे। भाई इस्लाम ने ऑप्शन दिया छुपके मुसलमान हो जाओ, कितना बड़ा ऑप्शन दिया इस्लाम ने, दिल से आप मुसलमान हो जाओ, छुपके कलमा पढ़ लो, दुनिया को नहीं पता कि आप मुसलमान हो, लेकिन अल्लाह की नजर में आप क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। कितना जबरदस्त ऑप्शन दे दिया, तो अल्लाह कहेगा ये ऑप्शन भी तो था तुम्हारे पास, उस वक्त तुम दिल से काफिर थे, क्यों तुम्हें हुकूमत फिरौन के पास और मूसा के पास हुकूमत भी नहीं और पैसा भी नहीं। तो अल्लाह के हां मेरे भाई कामयाबी किसी और चीज का नाम है, फिरौनियों के हां कामयाबी आप कह सकते हैं वो तो जालिम था, हम जालिमों की हिमायत थोड़ी कर रहे हैं। उसको जो फखर था ना फिरौन को, वो इस पे नहीं था कि मैं जालिम हूं या आदिल हूं, फखर इस पे था कि मैं दौलतमंद हूं, तो जो चीज कोड करने की है वो उसकी दौलत इज्जत और शोहरत, तीन चीजें दुनिया का नाम है, चार चीजें, दौलत मिल जाए, सेहत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कोई पांचवी चीज की ख्वाहिश होती है इंसान को, वो चार शादियों की वो सिर्फ हम लोग ही रह गए हैं दो चार आदमी, वरना हर इंसान की ख्वाहिश क्या है, दौलत इज्जत शोहरत और सेहत, ये चार चीजों के पीछे दुनिया भाग रही है। और चार शादियों के पीछे से भाग रही कि जब ये चार चीजें आती हैं तो 4000 शादियां आ जाती हैं, फिर वो चार नहीं, वो तो चार वर्ग नहीं, तो बच्चों का काम है, फिर वो बुराइयों की तरफ जाते हैं, फिर तो उनको शौक हो जाता है कि रोजाना कोई नया चस्का लें वो, फिर तो उनको निकाह वैसे ही बुरा लगने लगता है। अबे वो तो टेंशन है ना, नहीं आई बात। देखो सऊदी अरब में जब पैसा कम था तो चार का रिवाज ज्यादा था, जब पैसा ज्यादा आया है तो चार का रिवाज कम हुआ है, हालांकि वसाइल बढ़ गए। तो ये जो चार चार की बातें मैं करता हूं ना, लोग कहते हैं कि वसाइल नहीं है, तो वसाइल जब होंगे ना तो ये चार का रिवाज और कम होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अय्याशी बढ़ती है। तो मेरे भाई मुझे ये बात बताओ, ये चार चीजें फिरौन के पास होलसेल के हिसाब से थी या नहीं थी, और इन्हीं पर फखर करता था कि मैं ऐसा, और मूसा के पास सिर्फ सेहत थी, बाकी तीन चीजें नहीं थी, और अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सेहत भी नहीं थी, सारी जिंदगी बीमारियों में गुजरी। पैगंबरों को अल्लाह अच्छी सेहत इसलिए देते हैं ताकि दावत और तबलीग अला वजहिल कमाल कर सकें, इसलिए सारे पैगंबर सेहतमंद होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक आम उसूल से हटाया गया क्योंकि उनकी आजमाइश ही दी गई, और उसमें हमारे लिए इबरत, ताकि कल कोई बीमारियों में जिंदगी गुजारता है तो उसमें सब्र करे, किसकी सीरत देखकर, अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत देखकर, वरना पैगंबरों की सेहतें अल्लाह बहुत अच्छी रखते हैं, जबरदस्त रखते हैं। तो आपका हदफ जब मेरे भाई आखिरत होगा तो फिर आपके लिए इस दुनिया की हैसियत दो टके की नहीं रहेगी, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले सब्र। आज जितने डिप्रेशन के मरीज आपको स्ट्रेस के मरीज दुनिया में नजर आएंगे, सारे इन चार में से किसी एक चीज की कमी की وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوں گے، ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے میں تو غریب ہوں، ہائے میں تو بیزے بغیرت ہوں، ہائے میں تو فلانا ہوں، ہائے میں تو یوں ہوں، یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے، خراب. مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے، مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں ہے. ٹرین میں جا رہے ہیں، چھکا چھک چھکا چھک چیزیں آ رہی ہیں نا، ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا، کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے، ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے، کھڑکی والی جگہ نہیں ملی، جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے، اس کو گھسیٹتے تھے ہم، اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا. تو اس میں کیا ہے، سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی، آج یہ آ رہا ہے، پھر وہ دریا آ رہا ہے، ڈگڈم ڈبڈم، جو نہیں پل پہ سے گزرتی اس کا الگ، مٹی کے گھر آ رہے ہیں، گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں، پھر شہروں میں داخل، تو یہ بڑا ایک کیا آتا ہے، اس سے سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی، اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی، سیٹ اتنی اچھی، تو میں یہیں بیٹھوں گا، کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی یہ ٹینشن ہے بھائی، یہ بھی ٹینشن. وہ دیکھو اس والے ڈبے میں، وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے اور ہمارے ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے، ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا کراچی سے، ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودا، ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی، اس کی بھی ہوتی تھی اتنی زیادہ نہیں، زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں، نانی کے گھر، کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. ننیال میں انسان بگڑتا ہے، ددیال میں سنورتا ہے، رپورٹ آئی ہے. ددیال والے تھوڑا سا وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اور ننیال میں ممتا زیادہ ہوتی ہے نا، وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں سدھرتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے. تو ہم جو ہے سال کے 10 مہینے سدھرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ابا نے ہمارے 2 مہینے بگڑنے کے لیے، کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا، کھاؤ پیو. تو وہاں جا کے پھر ہم کھاتے پیتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے، نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو ماموں کو اعتراض، خالاؤں اور ماموں کا اعتراض نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ 2 بچے ہی اچھے، اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو 2 مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا؟ تو یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دیے، کنجوس بنا دیے، چھوٹے دل. جو تو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لا رہا کہ خرچہ ہوگا، وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے، یہ سب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. یہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں، ہم تو 2 مہینے جا کے ایسے رہتے تھے، صبح نہ ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا. اور یہ جب ہے جب جون جولائی کی چھٹی، اگر کوئی شادی بیاہ ہو گئی پھر 4 مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. لوگوں کی آمدنیں کم تھیں، دل اتنے بڑے بڑے، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو خیر، تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی. تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے، اعمال اچھے ہیں، برائی ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، تو لائف کو کیا کرو، انجوائے، ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے. دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب تو یہ، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی، ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی آتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی، اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال، میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر، ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی، حضرت کی اپنا نظریہ تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں، ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے، بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے ہیں، کمال کی بات یہ، اور ایسے سلم اسمارٹ تھے، اتنا اونچا قد تھا، اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے، 78 ایئر میں بھی فٹ فاٹ بالکل، کوئی شوگر نہیں، بلڈ پریشر نہیں، ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ، ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھو، تمام بچے بھی ڈاکٹروں کی پہنچ سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بچہ بیمار ہو تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے گا، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں، ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو حضرت کا یہ تھا ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور. تو حضرت کی وصیت تھی میں جتنا بھی بیمار ہو جاؤں مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا زخمی ہو جائے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن بیمار ہو جاؤں تو مجھے لے جانے کی اجازت، یہ وصیت. اور حضرت کہتے تھے کہ اتنا سا پلو اگر چکی میں آ گیا نا تو کیا بچ جاؤ گے؟ آپ کہو اتنا سا پلو آیا ہے، وہ اتنا سا اکائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کی کمیز کو کھینچتا ہے، پھر پورا آپ کو آہستہ آہستہ کھینچ کے کیما بنا کے نکال دیتا ہے. فرماتے تھے جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو پوری زندگی اب وہ ڈاکٹروں کا بولو اب نہیں تھی. وہ کہتے تھے آپ گئے کہ مجھے یوں ہے تو وہ دوا دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ اور تھوڑے دنوں میں شروع، پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہوگا، پھر کوئی تیسری چیز شروع. تو ایسے ہوتے ہوتے تو وہ اپنی صحت کا ان کی مینٹین ایسی رکھی تھی، بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. ہو گئے تو ہومیوپیتھک کے کبھی دو چار ڈراپ لے لیے یا کوئی ہم کی گیم کی ہلکی پھلکی دوا کھا لی اس کے علاوہ نہیں. تو خیر لیکن آپ جائیں آپ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں، تو کوئی صحیح ڈاکٹر ہو کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی ہدف کو متعین کرو، ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے. پھر اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا، آپ کو اللہ زندگی کی خوشیاں دے گا. ہمارے حضرت کو جیسے تھا نا بڑھاپے میں کہتے بس جانے والے ہیں دنیا سے، تو کسی نے کہا حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے ہاسپٹل میں، فرمایا تو مر جائیں گے تو 78 میں بھی نہیں مرے تو پھر کب مرے بھائی، اب ننیال آ جائے جلدی کیا خیال ہے؟ کہتے اب لیکن یہ بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے، آپ کے سوچنے کی چیز یہ نہیں. آپ نا اپنے نانا کو جا کے بول دیں کہ نانا اب آپ 80-85 کے ہو گئے ہیں، اب ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی تو اب نانا آپ نے دیکھا کیا ہے، 85 کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ان کو بچانے کی پوری پوری کوشش کریں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ہمارے نانا سے یہ الفاظ جا کے کہہ دیے، ان کی عمر تھی 90-95 سال ماشاءاللہ، تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ابے ہم نے کہا ان کے سامنے بتانے کی چیز تھوڑی ہے یہ، پناہ بھی نہیں، اور پناہ بھی اس صورت میں مانگی گئی ہے کہ انسان طویل عرصے بوجھ بنا رہے زندگی کی. وہ تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے تراویاں پڑھتے تھے مسجد میں جا کے، تو یہ بعض لوگ کہاں کی بات اٹھا کے کدھر فٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے گھر میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت، تو ہم تو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. گھر میں بوڑھے کا وجود اللہ کی برکت نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کی خدمت، اس کا وجود ہی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو لیکن خود انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. تو پھر وہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے، کیا کریں ہمارا بیان اب ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، ٹاپک مکمل ہی نہیں ہوتا، تو اور ڈیلے اس کو چلا دیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مر جائیں گے نا بیان کے دوران. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کی عمر مکمل ہو گئی، ادھورا ٹاپک لے کے قبر میں گئے آپ، تو یہی زیادہ زیادہ ہوگا نا. آپ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ٹاپک کو 20 سال میں ختم کریں، 30 سال میں تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو کوئی بات نہیں یار، اسی ادھورے کو لے کے چلے جانا، جو بات جو مین میسج ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی، اصل کیا ہے آخرت. تو کامیابی کا آپ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دولت دیکھ کے یہ کامیاب اور عزت دیکھ کے کامیاب. او بھائی اگر یہ عزت آخرت میں کام آئے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں کام آئے گی تو فرعون کہے گا کاش میں چوکیدار ہوتا، کاش میں جھونپڑے میں رہ کے ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلا جاتا، کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا، بس اتنا ہی ہوتا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی کہیں چاہت نہ ہو جائے. آخرت کو فوکس کرو، اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.